خلیفہ امیر اہل سنت تو صدار گے سلامت، تو صدار گے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ تو يا عاشقان رسول اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم میں سے ہر ایک دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی کا خواہش مند ہے، تو اس کے لیے ہمیں ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرنی ہوگی، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال و افعال، اخلاق و عادات اور تمام صفات ہمارے لیے باعث نجات ہیں۔ تو انشاءاللہ الکریم آج ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری صفت حلم کے بارے میں سنیں گے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی عربی سے ایک وسق یعنی 6 من 3 سیر کھجوروں کے بدلے میں ایک اونٹ خریدا۔ کھجور دینے کے لیے کاشان اقدس پر آ کر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجوریں تلاش کی تو نہ ملی۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس اس عربی کے پاس تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا، عبداللہ ہم نے تجھ سے ایک وسق کھجوروں کے بدلے اونٹ خریدا تھا، مگر تلاش کے باوجود ہمیں کھجوریں نہ مل سکیں۔ یہ سننا تھا کہ وہ عربی زور زور سے چلانے لگا، ہائے دھوکا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب یہ سنا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے تو اس کی طرف دوڑے کہ تو ہلاک و برباد ہو، کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دھوکا کریں گے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسے چھوڑ دو، کیونکہ حق دار کو گفتگو کا حق حاصل ہوتا ہے۔ لیکن سمجھانے کے باوجود جب وہ شخص وہ عربی نہ مانا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ خویلہ بنتے حکیم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو، اگر آپ کے پاس کھجوروں کا ایک وسق ہے تو ہمیں دے دیں، انشاءاللہ الکریم ہم واپس کر دیں گے۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پیغام مصطفیٰ پہنچایا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کھجوریں موجود ہیں، آپ لینے کے لیے کسی کو بھیج دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس عربی کو لے جاؤ اور جتنی کھجوریں بنتی ہیں اسے دے دو۔ وہ عربی کھجوریں لے کر واپس آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان جلوہ گر تھے۔ اس نے عرض کی، جزاک اللہ خیرا، یعنی اللہ کریم آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا حق بڑے عمدہ طریقے سے عطا فرما دیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سے سب سے بہتر وہ ہوں گے جو دنیا میں عمدہ طریقے سے پورا پورا حق دیتے ہوں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اے عاشقان رسول، بریشہ میں جمع ہونے والے اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر عفو و درگزر فرمانے والے اور نہایت شفیق و بردبار تھے کہ سب کے سامنے سودے سے انکار کا الزام لگانے والے کو بدلہ لینے کی طاقت اور قدرت کے باوجود معاف فرما کر حسن اخلاق کا مظاہرہ فرمایا. اور اس روایت سے ہمیں یہ بھی درس ملا کہ دوران تجارت یعنی دوران خرید و فروخت بزنس کرتے وقت حلم، برداشت، سچائی اور دیانتداری سے کام لینا چاہیے. اور سودا بیچنے والے یا خریدنے والے سے کوئی بھی اگر تکلیف دے بات کرے تو آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرتے ہوئے صبر کر لینا چاہیے. جبکہ جوابی کاروائی کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا یہ آپس میں نفرتوں کا سبب بھی بن سکتا ہے. اور بد کلامی، دل آزاری، الزام تراشی والے جملے کہنے کی صورت میں کبیرہ گناہوں میں جا پڑنے کا اندیشہ ہے. لہذا ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ایسے مواقع پر غصے میں آنے، سامنے والوں کو بالکل سرخ آنکھیں کر کے جو ہے وہ ڈرانے اور بات کا پتنگڑ بنانے کے بجائے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود کو بھی گناہوں سے بچانا ہوگا اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرنی ہوگی. نیز ہر ایک سے حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے کہ اس کی بڑی برکتیں ہیں. چنانچہ حضرت سیدنا ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور آخرت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو تم میں بہترین اخلاق والا ہوگا اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور آخرت میں مجھ سے زیادہ دور وہ ہوگا جو تم میں بدترین اخلاق والا ہوگا. استغفر اللہ والعیاذ باللہ تعالی. تو عاشقان رسول مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے کہ حسن اخلاق اپنانے کی کیسی برکتیں ہیں کہ ایسا شخص دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے. جبکہ بدتمیزی اور بد اخلاقی کرنے والے کو کوئی پسند نہیں کرتا. دنیا میں بھی لوگ اسے برا سمجھتے ہیں اور آخرت میں بھی ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن سکتی ہے. امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسن اخلاق کی علامات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق کا بہتر وہ ہے کہ جو زیادہ حیا والا ہو، کسی کو تکلیف دینے والا نہ ہو، نیک اعمال بجا لانے والا ہو، سچ بولنے والا ہو، کم گو ہو یعنی کم گفتگو کرنے والا ہو، زیادہ عمل کا عادی ہو، لغزشوں سے حتی الامکان بچنے اور فضول گفتگو سے پرہیز کرنے والا ہو. لغزشیں یعنی غلطی، تو غلطیوں سے حتی الامکان بچنے اور فضول گفتگو سے پرہیز کرنے والا ہو. اور فضول گفتگو کی تعریف کیا ہے؟ بس یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ ہر وہ بات فضول ہے کہ جس کا دین نہ دنیا میں کا فائدہ ہو، نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو، تو وہ بات فضول ہے. تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں. مزید فرماتے ہیں، نیک ہو، پروقار، صابر، رضا الہی پر راضی، شکر گزار، بردبار، نرم طبیعت، پاک دامن اور شفیق ہو. لعنت کرنے والا، گالیاں دینے والا، غیبت کرنے والا، جلد باز، کینہ پرور، بخیل اور حاسد نہ ہو بلکہ حشاش بشاش رہتا ہو. اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرنے والا اور بغض رکھنے والا ہو، اور اسی کی خاطر، اللہ تعالیٰ ہی کی خاطر کسی سے راضی اور ناراض ہونے والا ہو. تو عاشقان رسول اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں خود بھی برے افعال اور برے اخلاق سے بچنا چاہیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کرتے ہوئے انہیں بھی اچھے اخلاق اور عمدہ صفات اپنانے کی ترغیب دیتے رہنا چاہیے۔ حسن اخلاق کے عادی بننے کے لیے، یعنی اپنے آپ کو حسن اخلاق کے عادی بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے کہ آپ جب اچھی صحبت اختیار کریں گے، اچھا ماحول اپنائیں گے تو انشاءاللہ القریب آپ کے اندر ایک تبدیلی آئے گی، چونکہ الصحبت مؤثرہ کہ صحبت جو ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ اب چاہے وہ صحبت اچھی ہو یا بری ہو، اگر بندہ بروں کے ساتھ رہتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی برائی اختیار کرے گا، اور اگر اچھوں کے ساتھ رہے گا تو ان کی برکات سے اچھے کام کرنے والا بن جائے گا۔ جیسے گلاب کے پھول میں اگر تل کو رکھ دیا جائے، سفید تل، اب تل لاکھ چاہے کہ میں گلابی نہ ہوں مگر پھر بھی گلاب کا اثر اس میں ضرور آئے گا اور سفید تل جو وہی گلابی ہو جائے گا۔ ہم اگر کسی خوشبو کی دکان سے اگر جائیں گے، دکان میں جائیں گے تو جب باہر آئیں گے تو ہمارے بدن سے، ہمارے کپڑوں سے کچھ دیر کے لیے خوشبو آئے گی، نہ چاہتے ہوئے بھی، اگر کہ بندے کو الرجی ہے، کچھ بھی ہے، خوشبو آئے گی۔ تو لہذا اچھی صحبت اختیار کیجئے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے عملاً وابستہ ہو جائیے۔ اور دینی ماحول سے عملاً وابستگی کس کو کہتے ہیں؟ کہ دعوت اسلامی کے جو بھی 12 دینی کام ہیں نا، ان میں سے کسی بھی ایک کام کی ذمہ داری لے لیں تو انشاءاللہ القریب آپ کی جو ہے نا یہ عملی وابستگی کہلائے گی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی عظمت و بلندی کو خود اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، چنانچہ پارہ 29 سورہ قلم آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک تمہاری خوب و بڑی شان کی ہے۔ اور امام اہل سنت سید اعلی حضرت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اخلاق کو عظیم کہا، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ کی خلق، آپ کی بناوٹ، آپ کی جسمانی بناوٹ کو جمیل کیا۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ جیسا نہ کوئی ہوا ہے اور نہ کوئی ہوگا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، یعنی مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ مبعوث یعنی مجھے بھیجا گیا ہے، تو جن کی بعثت یعنی بھیجنے کا مقصد اچھے اخلاق سکھانا ہو تو خود ان کے اخلاق عظیمہ کا کیا عالم ہوگا۔ تو اے عاشقان رسول اور مدنی چینل کے ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ اوصاف میں سے ایک پیاری صفت حلم بھی ہے، اور حلم کا معنی ہے اپنی طبیعت سے غصے کو ضبط کرنا، یعنی غصہ آئے تو اسے پی جانا، یہ حلم کہلاتا ہے، جسے تدبر بھی کہتے ہیں، برداشت بھی کہتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ غصہ یہ انسانی فطرت میں شامل ہے اور یہ غیر اختیاری امر ہے, یعنی بندے کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ غصہ نہ کرے, بندے کے اختیار میں نہیں ہے یعنی کہ اسے غصہ نہ آئے, یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے اور اس میں ہمارا کوئی قصور بھی نہیں ہے, بندے کا قصور بھی نہیں ہے. لیکن غصے پر بے قابو ہو جانا, غصے پر قابو نہ کرنا یا غصے سے بے قابو ہو کر جو برا فعل کرنا جو ہے نا, یہ برا ہے اور اسے امپلیمنٹ کرنا, سامنے والے کو بالکل جو ہے وہ کالم گلوچ کر دینا, مار دھار کرنا, اسے برا بھلا کہنا, اب جو ہے نا وہ بندہ یعنی اب پہلے اگر یہ مظلوم بھی تھا کہ اس نے اگر کھالی آنکھ دکھائی تھی غصے سے اور آپ نے اسے رکھ کے تھپڑ دے دیا غصے میں آ کر, تو پہلے تو آپ مظلوم تھے کہ چونکہ اس نے بلا وجہ شرعی اس نے آپ کو آنکھ دکھائی, اب آپ ظالم ہو گئے. تو لہذا جب بھی غصہ آئے تو حلم کا مظاہرہ کرتے ہوئے, حلم یعنی برداشت کا, تدبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے دبانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور غصہ پینے اور بردباری اختیار کرنے کے بے شمار فضائل ہیں. آئیے دو فرامین مصطفیٰ سنتے ہیں. خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم میں سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت خود پر قابو پا لے, اور سب سے زیادہ بردبار وہ ہے جو طاقت و قدرت کے باوجود معاف کر دے. اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت و بزرگی چاہو. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی, وہ کیسے؟ ارشاد فرمایا, جو تم سے قطع تعلقی کرے اس سے صلہ رحمی کرو, جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو, اور جو تم سے جہالت سے پیش آئے اس کے ساتھ بردباری اختیار کرو. تو یا عاشقان رسول اور مدنی چینل کے ناظرین, کہ احادیث مبارکہ میں حلم اور بردباری اختیار کرنے کی کتنی ترغیب ارشاد فرمائی گئی, اس کی ترغیب دلائی گئی. تو لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس اچھی صفت کو اپنانے کی کوشش کریں. اگرچہ کہ ابتدا میں نے شروع میں جو نا یہ معاملہ مشکل ہوگا, برداشت کرنا مشکل ہوگا, لیکن جب سچی لگن ہوگی اور کوشش اگر کامل ہوگی تو آپ کو پتہ ہے کہ جب سچی لگن ہوتی ہے اور کوشش کامل ہوتی ہے تو مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے اور بڑے سے بڑا کام بھی ہو جاتا ہے. کوشش اگر تمام نہ ہو, مکمل نہ ہو اور سچی لگن نہ ہو تو آسان سے آسان کام, چھوٹے سے چھوٹا کام بھی بندہ نہیں کر پاتا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, علم سیکھنے سے آتا ہے, تحمل مزاجی بتکلف برداشت کرنے سے پیدا ہوتی ہے, اور جو بھلائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے بھلائی دی جاتی ہے, اور جو شر سے بچنا چاہتا ہے اسے بچایا جاتا ہے. اللہ حدیث پاک کے اس حصے, تحمل مزاجی بتکلف برداشت کرنے سے پیدا ہوتی ہے, یعنی تحمل مزاجی جو ہے نا بردباری اپنے اندر برداشت جو ہے نا, یہ تحمل مزاجی, یہ اس کو جو ہے نا وہ بتکلف برداشت کرنا پڑے گا, یعنی اپنے آپ پر مسلط کرنا پڑے گا اسے برداشت کرنا, نہ کہ بندہ یہ کہ دینی میرے سے برداشت نہیں ہوتا. تو یوں تو پھر بندہ اگر تھکا ہوا ہو اور نوٹ کمانے جانا ہو تو بندہ بول دے میں نوٹ نہیں کما سکتا, سامنے دیکھ لے اتنا سارا نفع ہے, سونے ہزار یورو ہیں, بندہ بولے نہیں نہیں میں نہیں کما سکتا, میرے میں بھی ہمت نہیں ہے, مجھے سونا ہے, میرے بہت برداشت ہی نہیں ہوتا. تو بندہ کبھی بھی جب دیکھے گا نا اتنے یورو ہیں, ہزار نہیں اگر دس یورو بھی ہو گئے نا, تو بندہ بالکل بتکلف برداشت کرے گا اور وہاں بیٹھا رہے گا. یہ ہماری حالت ہے. خیر اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر بندہ حلال رزق کماتا ہے تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم ہم بھی اپنے اندر برداشت کی صفت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے
انشاءاللہ.
اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حلم و بردباری اور نرم دلی میں اپنی مثال آپ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی نرم دلی کی تعریف کرتے ہوئے پارہ چار سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں ارشاد فرماتا ہے فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ترجمہ کنز الایمان. تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے اور اگر تند مزاج سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے سابقہ کتابوں میں یعنی تور شریف زبور شریف انجیل مقدس فرماتے ہیں کہ میں نے سابقہ کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ صفات لکھی دیکھی ہے کہ آپ نہ تو تنگ مزاج ہیں نہ سخت دل نہ بازاروں میں شور کرنے والے اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے بلکہ معاف کرنے اور درگزر فرمانے والے ہیں. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حلم و عرف تو ایسا ہے کہ اذیت پہنچانے والوں کو انتقام لینے کی قدرت ہونے کے باوجود درگزر کرتے اور معاف کرتے. اور یہ آپ کی جو ہے وہ عادت کریمہ تھی اور اس کی مثال پوری دنیا میں کسی کی نہیں ملتی. چنانچہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینے کے لیے جب طائف کا سفر فرمایا تو حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے. طائف میں بڑے بڑے امراء اور مالدار لوگ رہتے تھے. ان میں عمر کا خاندان تمام قبائل کا سردار شمار کیا جاتا تھا اور یہ تین بھائی تھے عبد یالیل، مسعود اور حبیب. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان تینوں کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دی. انہوں نے اسلام تو قبول نہ کیا، ان ظالموں نے تو اسلام تو قبول نہ کیا بلکہ انتہائی بے ہدا اور گستاخانہ جواب دیا، اور ان بد نصیبوں نے اسی پر بس نہ کی بلکہ طائف کے شریروں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ برا سلوک کرنے پر ابھارا. چنانچہ ان شریروں نے، ان ظالموں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر چاروں طرف سے حملہ کر دیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر برسائے، یہاں تک کہ آپ کا جسم نازنین زخموں سے لہو لہان ہو گیا، نالین مبارکین خون سے بھر گئے، زخموں سے بیتاب ہو کر بیٹھ جاتے تو یہ ظالم انتہائی بے دردی کے ساتھ بازو پکڑ کر اٹھاتے، اور پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلنے لگتے تو پھر پتھروں کی بارش کرتے اور ساتھ ہی ساتھ تانا زنی کرتے، سب کو شتم کرتے، تالیاں بجاتے، ہنسی اڑاتے. حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ دوڑ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر آنے والے پتھروں کو اپنے بدن پر لیتے تھے، یہاں تک کہ وہ بھی خون میں نہا گئے اور زخموں سے نڈھال ہو گئے، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انگور کے ایک باغ میں تشریف لے گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. طائف والے واقعے کے طویل عرصے کے بعد ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ کوئی سخت دن آپ پر گزرا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں اے عائشہ، وہ دن میرے لیے جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا جب میں نے طائف میں جا کر ایک سردار ابن عبد یالیل کو اسلام کی دعوت دی. اس نے دعوت اسلام کو حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا اور اہل طائف نے مجھ پر پتھراؤ کیا، میں اس رنج و غم میں سر جھکائے چلتا رہا، یہاں تک کہ مقام قنوس عالب میں پہنچ کر خود کو محفوظ محسوس کیا. وہاں پہنچ کر جب میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بدلی مجھ پر سایہ کیے ہوئے، اس میں سے حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے آواز دی اور کہا، اللہ کریم نے آپ کی قوم کا قول اور ان کا جواب سن لیا، اور اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے تاکہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی تعمیل کرے، یعنی آپ کا حکم مانے، آپ کے حکم پر عمل کرے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، پہاڑوں کا فرشتہ مجھے سلام کر کے عرض کرنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم فرمائیں کہ میں اخشمین یعنی ابو قبیس اور قعیقعان پہاڑوں کو ان پر الٹ دوں تو میں الٹ دیتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ کریم ان کی نسلوں سے اپنے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اسی کی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے. تو یہ بریشیا میں جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، اندازہ کیجئے کہ اتنا برا سلوک کرنے کے باوجود ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ تو ان سے کوئی بدلہ لیا اور نہ ہی ان کے خلاف دعا کی. اور یوں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری حیات طیبہ اسی طرح حلم و کرم کے عظیم و شان واقعات سے سجی ہوئی ہے، مگر فتح مکہ کے موقع پر جس کمال حلم و شفقت کا مظاہرہ فرمایا اس کی مثال ملنا ناممکن ہے. چنانچہ منقول ہے کہ جس دن مکہ مکرمہ فتح ہوا اور کفر و شیطان اپنے چیلوں سمیت ذلیل و رسوا ہوئے، تب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل مکہ سے پوچھا، اے قریش تمہارا کیا خیال ہے، میں تم سے کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو اہل قریش نے عرض کی، نظن خیرا، ہم آپ سے خیر ہی کی توقع رکھتے ہیں، نبی کریم، کیونکہ آپ کریم نبی ہیں، وہ اخن کریم، کریم النفس بھائی ہیں، وابن اخن کریم، اور ہمارے کریم و مہربان بھائی کے بیٹے ہیں، فرزند ہیں. وقد قدرتا، اور اللہ تعالی نے آپ کو ہم پر قدرت عطا فرمائی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا اور فرمایا، آج میں تمہیں وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہی تھی، اور وہ یہ تھی، لا تصریب علیکم اليوم، ترجمہ کنسلیمان، آج تم پر کچھ ملامت نہیں، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے. اور یہ کہنے کے بعد ارشاد فرمایا، جاؤ تم سب آزاد ہو. کیا شان خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کہ جن لوگوں نے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، تبلیغ دین کے وقت طرح طرح سے ستایا، حتیٰ کہ آبائی وطن، کہ چونکہ مکہ مکرمہ آپ کا آبائی وطن تھا، یہی آپ کی پیدائش ہوئی تھی، یہی آپ کے والد صاحب کی پیدائش، یہی آپ کے دادا، یہی آپ کا خاندان، تو حتیٰ کہ آبائی وطن چھوڑنے پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مجبور کیا، اور اسی پر بس نہ کی، بلکہ ہجرت کے بعد بھی چین سے نہ رہنے دیا. کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو ہجرت فرما گئے، مدینہ شریف چلے گئے، جنگ احد کب ہوئی؟ دیگر جنگ بدر کب ہوا، بدر والا معاملہ کب ہوا؟ بدر جو ہے وہ مدینہ منورہ کے قریب ہے اور بدر مکہ مکرمہ سے دور ہے، احد شریف بالکل مدینہ منورہ کے ساتھ ہے، تو وہاں سے لڑنے کے لیے کون آیا، تنگ کرنے کے لیے کون آیا؟ مکہ شریف سے ہے نا، غیر مسلم کفار آئے نا، کفار مکہ ہے۔ تو یہاں تک کہ ہجرت کے بعد بھی چین سے نہ رہنے دیا، اور فتح مکہ کے دن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جان ساتھ صحابہ ان پر غالب آ گئے، تو ان سے بدلہ لینے کے بجائے کمال حلم و شفقت فرماتے ہوئے انہیں معاف فرما دیا۔ جبکہ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ آپس میں چھوٹے چھوٹے اختلافات کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو زندگی بھر کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، اور صلحوں کی، دوستی کی کوئی گنجائش بھی نہیں چھوڑتے، اور بالکل جو اسے منہ موڑ لیتے ہیں سامنے والے سے۔ اور یہ یاد رہے تو اعتدال، معتدل رہیں، نرمی اختیار کریں، اپنے اندر حلم کی عادت اپنائیں، تحمل مزاجی اپنائیں، برداشت کا اپنے آپ کو عادی بنائیں۔ جبکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں کہ ان کا معمول تھا کہ اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہ لیتے۔ آئیے ایک واقعہ سنتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ غورث بن حارث نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے ارادے سے آپ کی تلوار نیام سے کھینچ لی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نیند سے بیدار ہوئے تو غورث کہنے لگا، اے محمد، اب آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ۔ اتنا کہنا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تلوار اٹھا کر، تلوار ہاتھ میں لے کر ارشاد فرمایا، اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو غورث گڑ گڑا کر کہنے لگا، آپ ہی میری جان بخشی کیجئے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف فرما کر چھوڑ دیا۔ چنانچہ غورث اپنی قوم میں آ کر کہنے لگا کہ لوگوں، میں ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو تمام انسانوں میں سب سے بہتر ہیں۔ سو بار تیرا دیکھ کے افعور ترحم، ہر باغی و سرکش کا سر آخر کو جھکا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موٹے اور کردرے کناروں والی نجرانی چادر اوڑے کہیں تشریف لے جا رہے ہیں کہ میں بھی آپ کے ہمراہ تھا، میں بھی آپ کے ساتھ تھا کہ اچانک ایک دیہاتی نے چادر مبارک کو پکڑ کر جھٹکے سے کھینچا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک گردن پر خراش آ گئی، اور وہ کہنے لگا، اللہ تعالیٰ کا جو مال آپ کے پاس ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ دینے کا حکم دیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف متوجہ ہو کر مسکرا دیے اور اسے کچھ مال عطا فرمانے کا حکم دیا۔ غزۂ احد میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دندان کا کچھ کنارہ شہید اور چہرہ انور کو زخمی کر دیا گیا، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے اس کے سوا کچھ نہ فرمایا کہ اللہم اہدی قومی، اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، یعنی اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے۔ تو یا عاشقان رسول، یہ ہے ہمارے آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کردار، یہ ہے خاتم النبیین کا کردار، یہ ہے آخری نبی کا کردار، کہ اپنا ہو یا پرایا ہر ایک سے محبت اور شفقت سے پیش آتے، اور اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ نہ فرماتے۔ مگر جب شرعی حدود کو توڑا جاتا اور احکام خدا بندی عز و جل سے منہ موڑا جاتا تو پیشانی اقدس پر جلال کے آثار نمایاں ہو جاتے۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت سیدت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی اپنی ذات پر کیے گئے ظلم کا بدلہ لیتے نہیں دیکھا، مگر حدود اللہ میں سے کسی حد کو توڑا جاتا تو شدید جلال فرماتے. ام المؤمنین حضرت سیدت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ قریش کے بنی مخزوم کے خاندان کی ایک عورت نے چوری کی تو قریش سوچ و بچار کرنے لگے کہ بارگاہ رسالت میں اس کی سفارش کون کرے گا. بالآخر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا کہ یہ بارگاہ رسالت میں بات کر سکتے ہیں. چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس عورت کی سفارش کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جلال بھرے انداز میں ارشاد فرمایا، کیا تم حدود اللہ میں سفارش کرتے ہو؟ پھر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم سے پہلے کے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ ان میں صاحب منصب چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا، اور اگر کمزور ناتوا چوری کرتا تو اس پر حد قائم کی جاتی. بخدا، خدا کی قسم، اگر فاطمہ بنت محبت بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یعنی دیکھیں کہ اپنی پیاری صاحبزادی کہ جن سے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری صاحبزادی کی مثال دی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. تو عاشقان رسول، آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس قدر شفیق و مہربان ہے کہ دشمنوں کے ظلم و ستم پر بھی عفو و درگزر سے کام لیتے، مگر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے شریعت کی خلاف ورزی کی جاتی تو چہرہ انور پر جلال ہو جاتا. اور کیوں نہ ہو کہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے جب کوئی کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ برائی کو اپنے ہاتھ سے بدل دے، اور جسے اس کی استطاعت یعنی قوت نہ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے بدل دے، اور جو یہ بھی نہ کر سکے تو اسے چاہیے کہ دل میں اس برائی کو برا جانے، اور یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے. تو یا عاشقان رسول، ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی برائی کرتا ہے تو اسے ہم اس برائی سے روکیں. اور یاد رہے، آپ کا یہ ظن غالب ہے کہ سامنے والا جو گناہ کر رہا ہے اگر میں اسے منع کروں گا تو یہ میری بات مان جائے گا اور یہ گناہ چھوڑ دے گا، تو اب آپ پر واجب ہے کہ اسے اس گناہ کرنے سے روکیں. اسی طرح اگر کوئی بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسے نماز کی دعوت دیں. اور اگر ظن غالب ہے، آپ کا گمان ہے کہ ارے میری بات مان جائے گا میں اسے نماز کا کہوں گا، تو اب آپ پر واجب ہے کہ اسے نماز کا بولیں کہ وہ نماز پڑھے. تو اسے کہتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ نیکی کے حکم دینا اور برائی سے منع کرنا. جو عاشقان رسول، آج ہم نے سنا حلم مصطفیٰ کے بارے میں کہ جہاں ذاتی معاملہ ہوتا تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظلم کرنے والے کو، برا بھلا کہنے والے کو معاف فرماتے، اور جہاں اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوتا، حدود اللہ کا معاملہ ہوتا، تو اس پہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ جاتے اگر کوئی روکتا تو یا کوئی سفارش کرتا تو. لہذا آج حالات ہمارے سامنے کہ ہمارے مسلمان بھائی طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہیں، طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہیں، کہ ہماری سوسائٹیز کتنی خراب ہو چکی ہیں، بے حیائی ہمارے اندر ہے، فلمیں ڈرامے دیکھنا، گانے باجے سننا، نہ بیٹا باپ کا ادب کرتا ہے نہ ماں کا ادب کرتا ہے، نہ باپ کی سنتا ہے نہ ماں کی سنتا ہے. اسی طرح باپ بھی بیچارہ، چونکہ اس نے شریعت کا علم تو سیکھا نہیں، تو یہ بیچارہ اس نے چونکہ اولاد کی تربیت نہیں کی اچھی، اب اولاد کی اچھی تربیت نہ کرنے پر اب یہ روتا ہے کہ میرا بیٹا میرے ہاتھ سے نکل گیا. ماں کہتی ہے میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، میری بات نہیں سنتا. بھائی بھائی کا دشمن ہے. تو لہذا میں آپ سب سے عرض کروں گا کہ آپ سب دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، کیونکہ دین اسلام ہمیں ہر ایک کے حقوق سکھاتا ہے. دین اسلام باپ کو اولاد کے حقوق سکھاتا ہے اور اولاد کو باپ کے حقوق سکھاتا ہے، اسی طرح ماں کو اولاد کے حقوق سکھاتا ہے اور اولاد کو ماں کے حقوق سکھاتا ہے، اسی طرح بھائی کو بھائی کے حقوق سکھاتا ہے، اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق ہے اگرچہ کہ کافر ہی ہو، کہ اس کے ساتھ ہی اس نے سلوک کیا جائے گا. تو ہمارا مذہب تو ایسا پیارا ہے، ہمیں ہمارے مذہب کے بارے میں معلومات کب ملے گی؟ کہ جب ہم قرآن کریم کھولیں، جب ہم دینی کتب کا مطالعہ کریں، جب ہم کسی اچھے ماحول سے وابستہ رہیں، جب ہم اچھے اچھے بیانات سنیں، جب ہم مدنی چینل دیکھیں. تو یہ سب حاصل کرنے کے لیے، معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ کو وقت دینا ہوگا. تو کنیکٹ رہنے کے بہترین ذریعہ جو ہے نا، یہ مدرسۃ المدینہ بالغان. اب اس میں آئیں کہ اس میں ایک تو یہ کہ صحیح مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سکھایا جاتا ہے، پھر دوسرا یہ کہ حسن اخلاق سکھائے جاتے ہیں، مزید یہ کہ دعائیں سکھائی جاتی ہیں کہ کھانے سے پہلے کیا دعا پڑھنی چاہیے، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کیا دعا پڑھنی چاہیے، کھانے کے بعد کیا دعا پڑھنی چاہیے، ستارے دیکھ کر کیا دعا پڑھنی چاہیے، دودھ پیتے وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے، کھانا کس طرح کھانا ہے، پانی کس طرح پینا ہے، سونا کس طرح ہے، سونے سے پہلے کیا کیا کرنا ہے. تو یہ چونکہ ہمارا مذہب ہے نا، ہمارا مذہب تو ہمیں جو ہے وہ سونے سے لے کر جاگنے تک، جاگنے سے لے کر سونے تک قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتا ہے. ہمارا تو ایسا پیارا مذہب ہے دین اسلام. چونکہ اس میں سونے کا بھی طریقہ ہے، کھانے کا بھی طریقہ ہے، چلنے کا بھی طریقہ ہے، خرید و فروخت کرنے کا بھی طریقہ ہے، یہ سارے جو ہے وہ ہمارے یہاں جو ہے یہ آداب موجود ہیں، طریقہ کار موجود ہیں، یا ایس او پیز موجود ہیں. تو آپ سب نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم ہم دعوت اسلامی کے تحت جو مدرسۃ المدینہ بالغان لگتا ہے، اس میں ہم انشاءاللہ الکریم شرکت کریں گے انشاءاللہ الکریم. اور حدیث پاک میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے کہ جو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو سکھائے. تو جو اسلامی بھائی، جو لوگ صحیح مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو پیش کریں مدرسۃ المدینہ بالغان کے لیے، مدرسۃ المدینہ ایڈلٹ کے لیے وہ پیش کریں کہ انشاءاللہ الکریم ہم حاضر ہیں اور ہم انشاءاللہ الکریم قرآن کی خدمت کریں گے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو قرآن کریم پڑھائیں گے. تو جو اسلام میں پڑھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، تو وہ ایک چونکہ دعوت اسلامی کے طریقے کار ہے نا، تو اس میں ایک ٹیسٹ دے دیجئے اور فوری طور اپنے ذمہ دار کو پیش کر دیں وقت وغیرہ، اور ٹیسٹ دیجئے اور پڑھانا شروع کر دیں. اور اس میں یہ نہیں کہ کل سے شروع کروں گا، اگر آج ہوتا ہے تو کل پہ نہ چھوڑیں، کہ کیا بھروسہ کہ موت آ جائے کل، اور یہی اچھی نیت ہمیں ہمارا بیڑا پار کرا دے. اور دوسرا یہ کہ جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے، تو وہ نیت کیجیے کہ انشاءاللہ الکریم ہم پڑھیں گے. اور بھی اسلامی ہمت کیجیے، آپ سے کوئی پیسے وغیرہ نہیں لیے جائیں گے، نہ ہی آپ کو جو ڈنڈے سے مارا جائے گا، کچھ بھی نہیں، نہ بچوں کا جو مدرسہ ہوتا ہے نہ اس میں مارا جاتا ہے بچوں کو، نہ ہی بڑوں کو. تو یہ پہ ٹینشن نہ لیں، اور یہی مت سوچے کہ میں اتنا بڑا ہو گیا اب جو ہے میں قرآن پاک پڑھوں گا تو کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ زمین پر رہتے ہوئے ہمیں یہ سوچ مل گئی، ہمارا یہ ذہن بن گیا اور ہم نے شروع کر دیا، ورنہ زمین کے نیچے پھر کیا ہوتا. اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا تو ویسے ہی سعادت ہے، ویسے اس کی برکات ہیں، کسی کتنی فضیلتیں ہیں. سب سے بڑی فضیلت تو یہ، ایک تو فضیلت یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو تلاوت کرتے ہیں تو وہ بھروسے قیامت عرش الٰہی کے سائے میں ہوں گے. تو اور کیا چاہیے آپ کو؟ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
خلیفہ سلامت تجھ پر ہو رب کی راہ.